कुछ मालूम नहीं है कि चैंपियन बनना बहुत मुश्किल है, चैंपियन बनना कितना मुश्किल होता है। हम मदरसे में या कॉलेज में पढ़े हुए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने के अलावा जामिया निजामिया के सड़क जाता बुजुर्गों में से देखे, इसके अलावा बहुत से इल्म आपके अंदर है, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, इसके अलावा दूसरी जुबानों में भी लगभग 60 किताबें आप लिख चुके हैं, 60 books। मामूली नहीं, अगर एक किताब लिखना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, 60 books आप लिख चुके हैं। अभी मैं हजरत के साथ मजदूर का सफर किया था, थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू हुई अकीदे को जानने में, हमारे मुल्क के तौर पर हमारा अकीदा सुन्नी है, आफा इस्लाम और तस्लीम को कौन सा मर्तबा देना, तो आपसे मैं सीखा दौरान सफर में। हजरत आप सहाफती की दुनिया में मकबूल है, हिंदुस्तान भर के नाम पर अखबार में और रसायल में आपके मजामी मकाला लगभग 50 वर्ष से शाया होते आ रहे हैं। 100 साल कदीम मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, 100 साल कदीम माहाना सूफी आलम थोड़े दिन झुके थे, 100 साल जोहर अंग्रेजों के जमाने से सूफी आलम जो किताब आपके घरों में भी आती होगी, आप उसके एडिटर भी हैं। बिलाल आजा 15 बरस से ये किताब आ रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने भी जा रहे हैं किताब। इसके अलावा आप हफ्तेवारी दर्स कुरान देने के लिए मस्जिद जामा मस्जिद आजमपुरा के दर्स तफसीर कुरान में आप शरीक होते हैं, शेर सुखन में शायरी में उसके भी मालिक हैं आप। आपकी सदारत में बहुत कल भी एक नाते आप मुशायरा चला था, आपकी सदारत में बेंगलोर में सैयद आजैनब एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर रात के 12:30 बजे तक चला नातिया मुशायरा, इस तरह हैदराबाद में और हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी सदारत में नातिया मुशायरे होते रहते हैं। फन तारीख हुई अगर ये बहुत बड़ा जबरदस्त फन है सैयद साहब, जो बहुत से लोगों को मालूम है तारीख कैसे निकाला जाता है। सरदार साहब का नाम अगर हजरत को आपसे पैदा होते बोलता है तो सरदार के नाम से आपकी पैदाइश की तारीख आ जाती है। ये फन तारीख कोई जो है बहुत कम लोगों को है, हजरत आप सीखना है हम तमाम हजरत से, इसमें भी आप आए हैं कि जमाना इस फन के शहर में मौजूद है, चंद गिने चुने लोग मौजूद हैं और फन खताती में भी आप माहिर हैं। और ज्यादा क्या कहूँ, ऐसे बुजुर्ग हमारी महफिल को सजाने के लिए हैदराबाद से आज सफर करना बहुत मुश्किल है। मैं बंदर गंडे से या कहाँ से आपके वहाँ से आना है, टाइम लाइन से आना है, कितनी तकलीफ होती, कितने बसेस को क्रॉस करके, कितने सिग्नल्स को, सरकार हमारे हैदराबाद से आए हैं हमारे पास। और एक खास बात आपको बता दूँ, आप नजीब तरफाएँ सादात से है, यानी आपका सिलसिला वालिद साहब से है, वालिदा साहब से भी, माँ से भी, बाप से भी। आप जो है हुजूर गौसे पाक गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 22वीं पुश्त और माँ की तरफ से 30वीं पुश्त है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गौसे पाक हमारे सामने मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी नसीब अच्छी है जो हम आपको देख रहे हैं, आप आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, गुफ्तगू को इंशाल्लाह सुनेंगे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम हजरात से कि सूफी आजम जिनके पास नहीं आ रही है आप उनके साथ जा रहे हैं, सैयद सईद साहब हैं उनसे आप रजिस्टर कराएं, आपका नाम दें, आपका एड्रेस दें, पता दें और सूफी आजम के लिए आप मेंबरशिप ले लें। अगर के बारे में मैं बता रहा था, एक अप्लीकेशन मेरे पास आया हुआ है, मैं खासकर हमारे पीएमडीसी के चेयरमैन जो बैठे हैं हफीज साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा और हमारे खतीब साहब से भी गुजारिश करूंगा कि बच्ची डिग्री करना चाहती है, 23,000 रुपये उसकी जरूरत है, 23,000 रुपये। मैं आप तमाम हमारा से गुजारेंगे इंटरनेशनल सूफी सेंटर के मेंबर भी हैं
उनको कुछ आप मदद करें ताकि वो बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। वो शायद यहाँ बैठे हैं लाखों साहब, थोड़ा उनके आपका चेहरा बता दें। 23,000 जो कॉलेज से लेटर लेकर आए हैं, 23,000 उनके बच्चे के लिए जरूरत है। हजरत से मैं बहुत माफ़ीदाना आज जाना वहीं पे, हाँ मैं माता का देखेंगे।
बस ये निकाल तो निज़ामुद्दीन साहब को दिया जाता है। हाँ बैठिए।
الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والقرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم. تیرے چھپنے سے پڑے دیر و کرم کے پردے، تیرے چھپنے سے پڑے دیر و کرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو تھی دور ہو جائے. تیرے چھپنے سے پڑے دیر و کرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو تھی دور ہو جائے. یہی بہتر ہے کہ تو پردے میں روپوش رہے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو اسے ہوش رہے. سائیں تو سائیں سے بڑے کپڑے رہے ہیں گھیر دے، دل تو رنگیلا ہی نہیں کپڑے رہے تو کیا ہوا. زاہد برہمن ہاتھ میں تسبیح و مالا دے دیے، من کا جو من کا نہ جپے مالا جپے تو کیا ہوا. من کا پہلے من کے معنی دل کے ہیں، بعد میں من کا کے معنی دانے کے. من کا جو من کا نہ جپے مالا جپے تو کیا ہوا. مسجد میں جا سوفی چھپی، زاہد میں جب چھپے کیے، دل تو کبھی جھکتا نہیں سب سے جھکے تو کیا. انٹرنیشنل صوفی سینٹر کے حاضر دربار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور ہماری مقدس ماؤں اور شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मैं पहले राजस्थान सूफी सेंटर के अरबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इस फंक्शन में मुखातब करने के लिए मुझे मंजूर फरमाया। अब नजीर ही मुझे आने का इतफाक हुआ था, लेकिन आज दोबारा कोई मौका मिल रहा है और जो मौजूद किया गया है बड़ा ही खूबसूरत भी है, नाजुक भी है कि अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रर कौन होते हैं और खुदा के महबूब और पुरजफर हासिल करने का क्या सलीका है, किस तरह के अल्लाह के करीब हो सकते हैं, किस तरह अल्लाह की महबूबियत हासिल कर सकते हैं। इसी मुनासिबत से मैंने इस आयत शरीफा की तिलावत का भी शर्फ हासिल किया है, उसका पहले सीधा साधा तर्जुमा समाज पर मानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे मुबारक में बाद ऐसे यहूदी थे जो कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रब पैदा करने या आपसे नस्बत हासिल करने या आपके दस्ते अवदस पर बैत करने की क्या जरूरत है, जबकि हम अल्लाह को चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से मुखातिब होकर फरमाया, उन लोगों से कह दो तुम ऐ हमारे हबीब फरमा दीजिए इन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिउनी मेरी इत्तबा पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, मेरे उस्वे हसना को हासिल करो, जब कहीं तुम्हारी मोहब्बत का दावा सच्चा हो सकता है। और आगे शायद होता है जब मेरी इत्तबा पर तुम अमल पैदा हो जाओगे तो दो बड़े फायदे हासिल होंगे, युहिब्बुकुमुल्लाह तुम तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो मगर मेरी इत्तबा का ये समरा है कि अल्लाह के तुम महबूब बन जाते हो, जो इत्तबा करता है वो खुदा का महबूब बन जाता है। और दूसरे जब से लखन गुरु बखू तुम्हारे जो गुनाह है उसको अल्लाह ताला माफ फरमा देता है, अंधे को क्या चाहिए आंखें, गुनाहगार को क्या चाहिए मफरत और बख्शाइश, तो अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ करने का ऐलान फरमाता है इत्तबा रसूल की पहले, और उसके बाद अल्लाह ताला खुद अपनी शान बयान करता है वो गफूर भी है रहीम भी है, वो मफरत भी फरमाता है बख्शिश करना भी उसका वस्तियाबी है और रहम भी फरमाता है। ये सीधा सारा तजुर्मा था। अब इसके बाद इसी आयत शरीफा में आज के मौजूद को इसकी रोशनी में अर्ज करने के लिए मुख्तलिफ निकात आपके सामने रखे जाएंगे, हो सकता है कि बात ऐसे भी निकात जो कुरान हदीस के हों और बात ऐसे भी हों जो रोजमर्रा तजुर्बे की वजह से हमें हासिल। सबसे पहली बात दुनिया की है कि हर चीज का दुनिया में एक जाहिर होता है और एक बातिन, और इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है ऐसा जामे दीन है जो जाहिर को भी पाकीजा बनाने का तरीका बताता है और बातिन को भी पाक और पाकीजा बनाने का सलीका सिखाता है। जाहिर को पाक करने के लिए जो इस्तेलाह कही जाती है वो है शरीयत और बातिन की पाकीज़गी को तरीकत कहा जाता है। शरीयत और तरीकत दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलज़ूम है। शरीयत इसे तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ होते हैं कि अपने जाहिर को किस तरह पाक किया जाए, कोई गुस्ल करता है कोई वजू करता है कोई तैमो करता है कोई अच्छे कपड़े पहनता है कोई इत्र लगाता है खुशबू से संवारता है अपने बालों में तेल डालता है तस्वीर लगा तस्वीर से उसको संवारता है अपने आंखों में सुरमा लगाता है, तब ये जाहिर को संवारने पाकीज़ा बनाने के कई तरीके और हर कोई सब बच्चा बच्चा भी इसका होता है, लेकिन बातिन को संवारना उसको पाक और साफ करना ये हर कसोना कस के बस का काम है। ये तो किसी पाकीज़ा शख्सियत से जब तक ताल्लुक और निस्बत न पैदा हो کیا چیز ہے نسبت کو اسے میرے جی سے, مرتا ہوں اسی پر میں جیتا ہوں اسی سے. یہ نسبت ایک ایسی دولت ہے, ایک نعمت ہے کہ ایک معمولی تو آدھا ادنا تو معمولی تو آلہ بنا دیتی ہے. اسحار قید کا کتا سورہ تحت میں آپ تفصیل مراجعہ فرمائیے, اگرچہ کہ کتا ہے لیکن حدیث میں آیا ہے کہ محض سنگت اور صحبت نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا کہ کل کے دن اصحاب قحط کے ساتھ انسان بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت ایک ایسی چیز ہے, ایک اللہ والے کے ساتھ اپنی سنگت اپنی وابستگی ایک ایسی نعمت ہے کہ تزکیہ نفس تزکیہ قلب اور اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہی وجہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام اعظم ہے دنیا میں تو سب امام اعظم کہتے ہیں, آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان. اگر کسی نے آپ سے عمر دریافت کی حضرت اللہ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے کہا 200, تو پوچھنے والا ہنسنے لگا اور کہا میں آپ کا برابر کا بھی نہیں کہ آپ میرے سے مذاق کریں, آپ ماشاء اللہ اتنے بزرگ ہیں اور 200 عمر کہہ رہے ہیں. تو آپ نے دوبارہ وضاحت فرمائی لولا سنتان لہلک النعمان, اگر وہ 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام باقر رضی اللہ عنہ کے درس میں مجھے بیٹھنے کا وہ جو سبق ملا وہ 2 سال نصیب نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ سارا علم کا سرمایہ دراصل انہیں کا تصدق ہے, اسی درس کے دنوں کا 2 سال کا یہ سرمایہ ہے, اثاثہ ہے جو مجھے نصیب ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں گے کہ بڑے بڑے علماء کرام حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفسر ہیں اور اس کے باوجود بھی بغیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے نہیں دیتے. ہمارے حیدرآباد میں کتنے علماء کرام حضرت ابو الوفا صاحب جو اتنے بڑے مفتی جامع نظامیہ تھے, جب تک حضرت عبداللہ صاحب سے بیعت نہ کیے انہوں نے اپنے علم کی تکمیل نہیں کی. خود بانی جامع نظامیہ انوار اللہ صاحب بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب یہ دونوں بھی جب تک امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 برس پر انہوں نے بیعت نہیں کی, خلافت حاصل نہیں کی, ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. الغرض شریعت اور طریقت ان کو علاحدہ نہیں کیا جا سکتا, شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی اور طریقت کے بغیر شریعت نہیں ہو سکتی. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ طریقت بیڈ روم ہے اور شریعت ڈرائنگ روم ہے. آپ بیڈ روم کو جانا چاہتے ہیں تو پہلے ڈرائنگ روم میں سے گزرنا لازمی ہے, بغیر اس کے بیڈ روم تک اپروچ نہیں کر سکتے. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی, کیونکہ جو شریعت ہوتی ہے اس کو تفقہ یا فقہ بھی کہتے ہیں اور جو طریقت ہوتی ہے اس کو تصوف بھی کہتے ہیں. تو آپ نے دونوں کا تقابل کیا, من تفقہ بغیر تصوف من تفسق, جس نے بغیر تصوف کے فقہ حاصل کیا وہ فاسق ہے, ومن تصوف بغیر تفقہ فتزندق, اور جس نے بغیر فقہ کے تصوف حاصل کی وہ زندیق ہے, ومن جمع بینہما فتحقق, اور جو دونوں کو ملا کر حاصل کیا جمع کیا وہ محقق ثابت ہے. اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کے سر کہتا ہے کہ میں طریقت اختیار کر رہا ہوں وہ صوفی نہیں, شیطان ابلیس کا سب سے اولین شاگرد ہے. شریعت کے بغیر کہیں چارہ نہیں, اور شریعت کی جان ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے کسی کی نقل کرنا, کسی کے اخلاق کو اپنانا, کسی کے عادات کے اوپر عمل کرنا, یا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تک کہ اس سے محبت نہ ہو کہ یہ بات پیدا نہیں ہوتی. عام طور پر بعض اداکاروں کو دخل کرتے ہیں, جب تک اداکاروں سے ان کو تعلق اور نسبت یہ ہوتی ہے یا جس کا کچھ گوشہ گھر بھی نہیں ہوتا یہ کام نہیں کرتے. اسی طرح جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم کو حاصل نہ ہو تو حضور کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی, حضور کا قرب بھی حاصل نہیں ہو سکتا. دراصل یہ جان ہے, اور اتباع رسول میں ہماری قوم مسلم سب سے پیچھے ہے. آج دنیا میں رک رہی ہے, پٹ رہی ہے, اس کا اصل راز یہی ہے کہ اتباع رسول کو رنگماؤں سے ڈھونڈے لیا ہے. میں اکثر سکھ طبقے کی مثال دیا کرتا ہوں. سردار جی ان کے یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا, ایک لیڈر ایک پیشوا گرو نانک جی, انہوں نے کہہ دیا کہ جسم کے اوپر کا کوئی بات نہ اکھاڑنا نہ کاٹنا نہ کترنا نہ اڑانا. آج دنیا کا کوئی سکھ دیکھ لیجیے, پریزیڈنٹ کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے گرو کی برابر تعمیر کر رہا ہے, پرائم منسٹر بنا ہوا ہے تو ابھی اپنی گرو کی تعمیر کر رہا ہے, فائنانس منسٹر بن گیا ہے یا ڈیفینس منسٹر بن گیا ہے, برابر اپنے گرو کی تعمیر کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ترقی پہ ترقی ملتی جا رہی ہے, اور ہم ہیں کہ ہمارے چہرے حضور کی اتباع کے مطابق نہیں ہے. سعودی کو لوگ بڑا معیار سمجھتے تھے, آج نئی کیبنٹ جو آئی ہے تو برائے نام جو دو چار بار بیٹھے تھے وہ بھی ملا دی گئی ہے, اور سوٹ ٹائی یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے. کیا یہ اتباع رسول ہے؟ آج بڑے بڑے پرائم منسٹرس اور پریزیڈنٹس کی کانفرنس ہوتی ہیں جس میں 95% لوگوں کو دیکھیں گے آپ سوٹے ٹوٹے, کیا یہ اتباع رسول ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج قوم مسلم کا اتنا بری طریقے سے شکار کیا جا رہا ہے, جگہ جگہ ان کو آزار دیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے رسول کی اتباع کو بھول گئے ہیں. اتنا تک نہیں سمجھتے کہ حضور کی اتباع کی جو داڑھی ہے اس کو اگر نکال کے میں موڑی میں پھینکوں تو مجھے رسول کی کیا عزت ہو رہی ہے, اتنی بات نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو میری بات کچھ ناگوار محسوس ہو رہی ہوگی, مگر حق بات کرنی ہی لگے گی. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہی حال ہے, ان کی اہانت, ان کی تصدیق, ان کی توہین کا اصل راز یہی ہے کہ اتباع رسول کو انہوں نے پسے پھول ڈال دیا. پسے پھول ڈالنا تو ہمیں باندھے پاؤں سے رون دیا ہے. انگریزی میں تقریر کرنا بڑا احساس بہتری سمجھتے ہیں, آئی کین آلسو اسپیک ان انگلش, اینڈ اف یو انسسٹ آن انگلش اوائڈنگ اردو لینگویج اٹ از یور مدر لینگویج اٹ از اے گریٹ بلنڈر. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو اسپیک اردو یور مدر ٹنگ دین اٹ از اے گریٹ بلنڈر. آئی سے یو کین ناٹ ریسائٹ قرآن اف یو آر انگلش اسپیکنگ. If you are not well versed in Urdu, at least you should have some knowledge. In Arabic language there are four alphabets, Zaad, Ze, Zaad, Zoe. And in English there is only alphabet which replaces all these four Arabic alphabets, that is Z. Like that you cannot recite original Quran in English. And another thing I will tell you, those who have got beard are to follow the resemblance of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are completely neglected. They think these people are rotten because they don't know English, that's why they are a rather stuff. You need not give any attention to such people. This is a superiority complex. Urdu mein گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. اسلامک لٹریچر اینڈ مور اوور لٹریچر آف تصوف اٹ از ان عربک پرشین اینڈ اردو ناٹ ان انگلش. یو ول نیور فائنڈ ان انگلش اینی لٹریچر. سم پیپل آر ٹرانسلیٹنگ ناؤ. If you are not Belvas or Namaskar, you are not conversant with Urdu, then you cannot solve the problems of Tasawwuf. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول جان ہے ایمان کی اور اسی میں محبت رسول چھپی ہوئی ہے. جو لوگ اتباع کرتے ہیں وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. خدا کے قریب ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو اتباع رسول کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. اور ان قریب ہونے والوں کے لیے ایک دم قرآن پاک میں احتیاط کی ہے. اس کا نام ہے اولیاء اللہ. ولی کی جمع اولیاء ہے. ولی سنگولر ہے, اولیاء پلورل ہے. ولی کا لفظ قرآن میں 44 times 44 جگہ آیا ہے اور اولیاء کا لفظ 42 جگہ آیا ہے. اور اولیاء اللہ کے مختلف کیٹیگریز بیان کیے گئے ہیں. اوابین, توابین, مومنین, مصدقین, صادقین, شہداء, صالحین, سائرین, کئی کیٹیگریز ان کے بیان کیے گئے. اور ان حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ان قریب رہنے والے اولیاء اللہ سے کسی کو قرب حاصل ہو جائے تو یقیناً اس قرب کی بدولت اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت صاحب کی حدیث رحمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں پانی نہا رہا تھا. اس وقت 10 سو یا 15 سو عورت نہیں تھی. ملتانی مٹی جو مزدار ہوتی ہے اس کو لے کر بجا کر نہا رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ تو عطر ہے, مشک ہے, عمر ہے, تو تیرے میں اتنی خوشبو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہ میں عطر ہوں, نہ مشک ہوں, نہ عمر ہوں, نہ عطر ہوں. البتہ اتنا ہے کہ میں ایک پھول کی صحبت میں چند دن گزاری تھی تو اس پھول کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے, جس کی وجہ سے میں خوشبو لا رہا ہوں. تو پتا یہ چلا کہ کسی کی سنگت اور کسی کی صحبت انسان کو ادنا سے آدھا بنا دیتی ہے. اور اس کے ساتھ اس میں جو خوبیاں ہیں جس کی صحبت میں بیٹھے ہیں وہ خوبیوں کا انہیں انعام مل جاتا ہے. اور یہ اللہ کے لیے جہاں جہاں بھی مقامات آئے ہیں قرآن پاک میں ان کے لیے دو خصوصیات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک ہے ایمان, دوسرا ہے تقویٰ. یہ دو فیلڈس ہیں جس میں یہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی ولی کا درجہ, اور ولیوں کی بھی دو قسمیں ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو زہد و تقویٰ, عبادت گزاری اور انتہائی پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. لیکن بعض تقویمی اولیاء ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی تمام صفات اولیاء اولیت کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ ساجدہ, خواجہ غنی نواز. تو اولیاء اللہ کے لیے ایک تو ایمان لازمی اور دوسرے تقویٰ. اب ایمان کی تعریف عام طور پر کیا کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, رسول پاک کی رسالت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہونا, یا کلمہ طیبہ کا ترجمہ کر کے اس کو دل سے یقین کر لینا. لیکن یہ تصوف کا ایک فنکشن ہے جس میں صوفیانہ یا عارفانہ تعریف میں آپ کی ایمان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء کرام نے فرمایا ہے ایمان پانچ حروف پر مشتمل ہے، الف یا نون الف نون، اور یہ پانچ حروف ایک ایک لفظ کا سر حرف ہے، ان کو جوڑ کے بنایا گیا ہے. جیسے آن انڈیا کا ریڈیو ہے، آن کا ایک، انڈیا کا ایک، ریڈیو کا رے، تینوں کو ملا کے جس کو ایک لفظ معنی دار بن جاتا ہے ایئر. اسی طریقے سے ایمان بھی پانچ الفاظ کے سر حرف کو جوڑنے سے بنا ہے. سب سے پہلا الف ہے وہ ایمان میں، وہ ہے اخلاص کا. جب تک انسان اخلاص کے ذمے پر خبر نہ رکھے اس وقت ایمان کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتا. اس کے بعد دوسرا حرف ہے یا، یہ ہے یقین کا یا. اور یقین کے بھی قرآن پاک میں تین درجے بتائے گئے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اور یہ یقین بار بار کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونے سے یہ دولت ملتی ہے، اور کسی دوسرے کو غیر کی نقل کرنے سے بھی ملتی ہے. مثلاً ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا ایک بھگوت گیتا انگلش میں رکھی ہوئی ہے، جس کے مصنف ہیں ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن، سنسکرت اور ہندوازم کے پروفیسر تھے. انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں مسلمانوں کا پہلے تو ورباٹم ہوتا ہے، عربی میں عبارت ہوتی ہے، اس کے نیچے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اور حاشیے کے اوپر تفسیر ہوگی. انہوں نے بھی بھگوت گیتا کا بالکل اسی طریقے سے ایک مجموعہ تیار کیا، اوپر انگلش میں ورباٹم جو بھگوت گیتا کے عبارت ہے، اس کے نیچے انگلش میں ٹرانسلیشن، اور اطراف حاشیے میں اس کی تفسیر کے لیے، توضیح کے لیے. ہم نے کھول کر دیکھا، سب سے پہلے تھے ہماری نظر بڑی تو اس نے لکھا تھا رادے بسریا. میں سوچنے لگا رادے بسریا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال بعد کی تابعیہ ہے، اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب تو 4000 6000 10000 سال پیش پر. تو اس وقت بی بی رابعہ کہاں سے آ گئی؟ وہ پیسے جو ہم پڑھ کے دیں گے تو پتہ ہی چلا کہ بی بی رابعہ بسریا ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے. ہماری ماں بہنیں خصوصیت کے ساتھ سن سکتی ہیں، کیونکہ اکثر یہ بھی شکایت ہوتی ہے جتنے وقت علیم اور وائز دن آتے ہیں تو مردوں کے لیے ہی اپنی گفتگو کرتے ہیں، خواتین پر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بی بی رابعہ کا واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بھی اپنے دھرم میں ایسا ہی یقین، ایسا ہی عقیدہ پیدا کرو جیسے کہ یہ رابعہ بسریہ نے کیا ہے. اب آپ کو واقعہ کیا ہے سمجھ گئے تو بڑا ایمان افروز، واقعی اس واقعے کو پڑھنے سے ایمان پیدا ہو کہ بی بی کا یقین کس درجے تھا. یہ اس زمانے کی تابعیہ ہے جبکہ کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرنے کے لیے نہ تو اسکوٹر تھی، نہ موٹر تھی، نہ ٹرین تھی، نہ پلین تھا، اور نہ تو ہیلی کاپٹر، بلکہ دو ہی سواریاں ہوتے تھے، ایک تو اونٹ دوسرے گھوڑا یا خچر، یہ دو سواریاں ہی استعمال کی جاتی. لیکن ان کے اخلاق اور آداب یہ تھے کہ ایک دیہات سے کوئی مسافر نکلا اور دوسرے مقام پر پہنچا کر کے شام ہو گئی ہے، رات کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو جس گھر پر بھی وہ کھٹکا دے کر اپنا تعارف کرے کہ میں مسافر ہوں، تو اس گھر والے کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ رات تمام اس کے سونے کا، اس کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. چنانچہ بی بی رابعہ بسریا کے گھر پر ایک شخص آیا، معاف کیا، رنجو ملایا، دامن انتا کون ہے؟ اس نے اپنی طرف سے کہا انا ابن السبیل, قرآن پاک میں مسافر کے لیے ابن السبیل کا لفظ استعمال کیا, سبیل کے معنی راستے, ابن السبیل معنی گھر سے جب نکلتا ہے تو راستے کا بیٹا بن جاتا ہے, لہٰذا اس کا نام ابن السبیل, ایک اس طرح قرآن نے مسافر کے لیے استعمال کی, کہا انا ابن السبیل میں مسافر ہوں, اور یہ چھوٹا سا جو دیوان خانہ نما تھا اس کو صاف صاف کر کے پانی ماری رکھ دیا گیا, موصوف آئے اور ہاتھ پاؤں دھو کے کر کے فریش ہو گئے اور انتظار تھے کہ اب میرے لیے کچھ کھانے کے لیے آنے والا ہے. اچانک اندر دو خواتین کے درمیان گفتگو ہونے لگی, بی بی رابعہ نے اپنی ساتھی خاتون سے پوچھا کیا ہے کچھ کھانے کے لیے, تو اس نے جواب دیا ہاں ہے ایک روٹی ہے اور کٹورے میں تھوڑا سالن بھی. مسافر صاحب سوچنے لگے کہ گھر میں آیا ہوں اندر دو اور میں یہ جملہ تین ہو گئے, ایک روٹی کے تین ٹکڑے بنیں گے, سالن کے بھی تین حصے بنیں گے, نہ جانے میرے پیٹ کے کس کونے میں جائے گا. اتنے میں دیکھا کہ ایک فقیر آیا, کہا اللہ کے نام پہ کوئی دینے والا ہے؟ بی بی رابعہ نے کہا کہ تم نے کہا تھا نا روٹی اور سالن ہے, دیکھو اللہ کے نام پہ مانگ رہا دے دینا. اب تو مسافر صاحب کی سب امیدیں برباد ہوئی, آنکھیں پھر ہوتا کر رہی تھی. اتنے میں دیکھا سامنے کے کوریڈر میں سے ایک لڑکی ہاتھ میں ایک ٹرے لیے تھے اور اس کے اوپر ایک سرپوش ڈھانکا ہوا لکھ رہا ہے. انسان جب بھوکا رہتا ہے نا اس کا اسمیلنگ پاور بہت پاورفل ہو جاتا ہے, قوت شامہ بہت کام کر رہی ہے. اس نے محسوس کیا کہ جو ٹرے آ رہی ہے اس میں گرم گرم قورمہ اور مسکے کے گھی کی روٹیاں ہیں, کہنے لگا واہ اچھا ہوا جب پکڑی کو جب سوکھا پڑتا چلے گیا اور وہ تازہ تازہ ہے. بی بی نے سرپوش اٹھایا اور اس کے بعد کہا اے لڑکی یہ میرا حصہ نہیں ہوتا دیتے جا. مسافر کہنے لگے اس بڑی بی کو کھانا نہیں ہے فکر بھیج دینا چاہیے تھا, یا تو میں اپنے بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد چھت کو لڑکی اسی طرح سر کو ڈھانکی ہوئی ابھی لے جائے. بی بی رابعہ نے اٹھایا اور کہا ہاں یہ میرا حصہ. مسافر کے جان میں جان آئی, اندر بھیجا گیا ہمارے حیدرآباد یعنی ساؤتھ انڈیا کے اصطلاح میں تیسرے حکم پر کھانا کھایا انہوں نے اور رات میں آرام کر لیے, اور اتنا بچا تھا کہ صبح فجر کے بعد ناشتے میں بھی ان کو سپلائی کیا گیا تھا. اب جاتے جاتے انہوں نے پوچھا قاری جان آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ لڑکی جب پہلی مرتبہ کشتی لے آئی تو آپ اٹھا کے سرپوش کہنے لگے یہ میرا حصہ نہیں ہوتا, لیکن دوسری مرتبہ جب پھر لے آئی تو جب اٹھا کر لے کر آپ نے کہا کہ ہاں یہ میرا حصہ ہے, تو کیا پہلے کسی دوسرے کے نام کی چٹھی رکھی گئی تھی بعد میں آپ کا نام لکھا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا سب کچھ ہو رہا ہے سامنے تمہارے نظروں کے سامنے اور تم سمجھتے نہیں. کہا کیا ہو رہا؟ ارے بھائی فقیر آیا تھا نا, فقیر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے واضح کیا کہ سن لو جب پہلے لڑکی وہ ٹرے لے آئی تھی تو میں دیکھی ایک نظر میں زندہ نو روٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کٹورے میں سالن تھا. میرا دل ایمان کا پتار کے کہنے لگا میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے من جا کی حسنت فلہ عشر امثالہا, جو غنی راہ میں ایک حصہ خیرات کرتا ہے اس کے برابر دس حصے اس کو میں عطا کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ میرا حصہ نہیں ہو سکتا, میں نے واپس کر دیا. جب دوبارہ وہ لے آئی تو پورے دس کے دس روٹیاں تھیں. میں نے کہا میرا مولا کا وعدہ بالکل سچا ہے پکا ہے, میں نے اس کو یہ واقعہ ڈاکٹر رادھا کرشنن بھگوت گیتا کے حاشیے پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دھرم میں ایسا ہی یقین پیدا کرو جیسے رابعہ بصریہ نے اپنے اللہ کے اندر یقین پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ امت مصطفیٰ میں ایسی بھی عورتیں ہیں جن کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے اور دوسرے مذہب والے جن کی مثال دے کر اپنے مذہب والوں کو عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی اخلاص کا ہے, دوسرا یا یقین کا ہے, اس کے بعد ایمان میں نیم آتا ہے. میں نیم کو بعد میں لیتا ہوں, بعد میں پھر دیکھیں تو الف اور نون آتا ہے. یہ الف ہے امر بالمعروف, نیکیاں کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امر بالمعروف, امر کا الف ہے. اور نون نہیں عن المنکر, جو گناہ ہیں غلطیاں ہیں اس سے بچنے کا حکم اس کا نون ہے. اب دیکھیے الف بھی آ چکا ہے اخلاص کا, یقین بھی آ چکا ہے ریا کا, اس کے بعد امر بالمعروف کا الف بھی آ چکا ہے, اور نون بھی آ چکا ہے نہیں عن المنکر. کیا ایمان کا لفظ بنا نہیں ہے, ایک حد کی ابھی کمی ہو. پتا یہ چلا اخلاص بھی تم حاصل کر لو, یقین میں بھی کامل ہو جاؤ, امر بالمعروف پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ, نہیں عن المنکر کی بھی تعمیل کر لو, اس کے باوجود ابھی ایمان پورا نہیں ہوا, تو پھر دین کیا ہے؟ دین سے مراد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب تک محبت مصطفیٰ نہ ہو وہاں دین بغیر پورا ایمان کا لفظ مکمل نہیں ہوتا, تو محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوتا. حضور نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارا ایمان تم مومن کہلا ہی نہیں سکتے, یہ نہیں فرما رہے 10% ہو سکتے ہیں 5%, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہاری اپنے باپ دادا اپنے بچوں اور اپنے لوگوں کی محبت سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو, اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت مصطفیٰ جب حاصل ہو گئی تو اتباع کرنے کا خود بخود ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سنت والجماعت طبقہ ہے وہ سرکار کے اتباع یا سنت کو بہت اہمیت دیتے ہیں, ہر کام میں سنت کی اہمیت دیتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے, ہماری ہر بات کو لوگ شرک اور بدعت کا نام دے دیتے ہیں, اس کے لیے میں یہی بات کرتا ہوں میں ان لوگوں کے پاس شرک اور بدعت کا اسپاٹ بہت ہے, اس وجہ سے زبان پہ آتا ہوگا. ہمارے پاس سنتوں کا اسپاٹ رکھا ہوگا, پیدا ہوتے ہی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں, مرنے کے بعد بھی سنتیں جاری رہتی ہیں, اتنا اسپاٹ ہمارے پاس ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اتنے فرقے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں, آخر کون سا فرقہ صحیح ہے؟ سرکار کا فرمان بیچ میں لایا جاتا ہے, بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میرے پاس 73 فرقے ہوں گے, جس میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا, باقی سب جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے سرکار جو نہ کی فرقہ نجات کا؟ ماں علیہ واصحابی, جس پر میں عمل پیرا ہوں اور میرے صحابہ کرام عمل پیرا ہوں. تو ہر ایک بولتا ہے کہ ہم اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارا ہی ہے, یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہی فرقہ سچا ہے. اب اس میں تبادل کرنے کا معیار کیا ہے, کسوٹی کیا ہے, کیسے جانے کہ کون اس فرقے سے تعلق فرقہ سچا ہے یا غلط ہے, اس کے کئی جوابات ہوتے ہیں. ایک عالمانہ ہے, ایک جواب عارفانہ ہے, ایک جواب عاشقانہ ہے, ایک جواب عامیانہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک ایسا جواب دیتا ہوں, ورنہ چار جواب ہوتا تو چار بن جائیں گے, ایک جواب ایسا دیتا ہوں جس میں بڑے سے بڑے معمر حسین بزرگ شخص بھی اس کو تسلیم کرے اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو تسلیم. دیکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آئینہ بن کر تشریف لے آئے, اور یہ آپ اپنے انوار و تجلیات کو اپنے بعد اپنی امت میں جو تقسیم فرمائے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے, اس کے لیے کس فرقے کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول کے انوار و تجلیات ہیں. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں دعوے سے کہوں گا کہ جس فرقے کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں وہی اولیاء اللہ انوار و تجلیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اہل حدیث میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں, نہ قادیانی میں پیدا ہوتے ہیں, نہ وہابیوں میں پیدا ہوتے ہیں, صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں اولیاء پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے, معیار ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ہی طبقہ اور کتنا سچا ہوتا ہے. جب ہم اہل سنت کہہ رہا رہے ہیں تو ہمارے سرکار کی سنتوں سے محبت ہونا ضروری ہے. ایک ایک بات میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس میں دنیا اور دین دونوں کی خوبیاں موجود ہیں. آج امریکہ میں چارلس پانس نامی ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس نے کینسر کے اوپر تحقیق کی اور اپنا مقالہ رکھا.